پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں پروڈیوسر ویٹو میر اور انجینئر واسکو والریج. ہمارا یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستان کے لیے ریڈیو پر, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پائیں گے, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800 777 789, 0800 777 789, اور فیس بک پر یہ پروگرام سننے کے لیے اور ہمارے مہمانوں کے لیے سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو. آج ہم آپ کو کہانی سنا رہے ہیں یہاں امریکی ریاست پینسلوینیا میں آباد ایک ایسی پاکستانی امریکی خاتون کی, جس کی زندگی اردو اور انگریزی دونوں زبانوں کے لفظ سفر سے عبارت ہے. یونیورسٹی آف پنجاب لاہور سے جغرافی میں ماسٹرز کی ڈگری لینے کے بعد جب ساہیوال پاکستان سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ پہنچی تو اس کی زندگی کا ایک بالکل نیا مگر خوشگوار سفر شروع ہوا, اور سفر کی اس منزل پر اس نے قائم کی لوگوں کو سفر کی سہولیات فراہم کرنے والی ایک ٹریولنگ کمپنی, اور یوں اس کی زندگی میں اردو زبان کا سفر در حقیقت ایک نمایاں حصہ بن گیا, اور وہ اردو زبان کے ہر سفر کو مسکراتے ہوئے طے کرتی چلی گئی. لوگوں کے سفر کو خوشگوار بناتی ہوئی اپنی ٹریولنگ کمپنی کو کامیابی کی ایک ممتاز منزل تک, اور اپنے دو بیٹوں کو تعلیم اور روزگار کی ایک کامیاب منزل تک پہنچانے کے بعد ساہیوال پاکستان سے تعلق رکھنے والی یہ پاکستانی امریکی خاتون اپنی زندگی کے ایک خوشگوار سفر کے مرحلے سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ ایک سرجری کی پیچیدگیوں اور ڈاکٹروں کی غفلت کے نتیجے میں اسے اپنی ٹانگوں سے محروم ہو کر مصنوعی ٹانگوں پر انحصار کرنا پڑا, اور بظاہر اس کی زندگی سے اردو زبان کا سفر خارج اور انگریزی زبان کا سفر شروع ہو گیا. لیکن ساہیوال پاکستان کی اس باہمت خاتون نے اس تکلیف دہ سفر کے دوران بھی سفر کا سلسلہ ختم نہیں کیا, اور سوچوں کے ایک ایسے سمندر میں سفر شروع کیا جس نے اسے سفر کی ایک ایسی منزل تک پہنچایا جہاں سے اس نے آغاز کیا ایک نئے سفر کا. اور یہ سفر اس نے اختیار کیا حادثوں اور بیماریوں کے باعث اپنی ٹانگوں سے معذور ہونے والے افراد کی زندگیوں کو رواں کرنے اور انہیں عزت اور وقار کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنے میں مدد دینے کے لیے, اور اس سفر کی منزل تھی ایک فلاحی ادارے لائف فار لمب لاس کا قیام, جس کا پورا نام ہے SKW لائف فار لمب لاس. SKW مخفف ہے اس باہمت پاکستانی امریکی خاتون کے نام سریا کوثر وحید کا, جو آج ہمارے پروگرام ہر دم رواں زندگی کی مہمان ہیں اور جو اس وقت موجود ہیں پٹسبرگ پینسلوینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم سریا کوثر وحید صاحبہ.
السلام علیکم.
بے حد شکریہ ہمارے پروگرام
ہر دم. آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اس مقام پہ میں آئی ہوں.
بے حد شکریہ ہمارے پروگرام ہر دم رواں زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کا.
میری زندگی کے ساتھ بہت میچ کرتا ہے.
بالکل. اور آج ہم نے آپ کو اسی لیے مہمان بنایا ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں ہمارے ان لاکھوں سننے والوں کو हौसला और कुछ करने की तहरीक दें, जिनमें से बहुत से खुद या उनके घर वालों में से कोई एक किसी हादसे की वजह से अपनी जिंदगी में चलने फिरने से महरूम होकर एक अजियत दे जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने, उनके घर वालों ने और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने ये सोचना भी छोड़ दिया है कि जिंदगी का सफर टांगों के बगैर भी, दूसरों पर बोझ बने बगैर इज्जत और वकार के साथ गुजारा जा सकता है। तो कुछ बताइए सुरैया कौशल वही साहबा, कि अपनी एक सर्जरी के बाद डॉक्टरों की एक गफलत के नतीजे में जब आप 2 हफ्ते के कोमे से बाहर निकली और आपको ये मालूम हुआ कि अब आप जिंदगी भर अपनी टांगों के बल पर चल फिर नहीं सकेंगी, तो वो लम्हा आपके लिए कैसा था और फिर आपने कैसे लम्हा लम्हा इस तकलीफ दे हकीकत को तस्लीम किया और इस मरहले पर आपके घर वालों और इर्द गिर्द के लोगों ने आपको कैसे वो हौसला दिया जिसने आपको अपने जैसे दूसरे अफराद को हौसला और मदद देने पर मुतहरिक किया?
जैस्मीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि एक थोड़ी सी फनी बात है कि मजाकिया बात समझे, लेकिन मुझे होश नहीं थी इतनी। जब मैं कोमे से बाहर निकल रही थी तो मेरे बेटे ने हाथ लगाया मेरे बाजू को, तो मैंने महसूस किया कि मेरा कोई अपना है। तो मैंने उसे कहा कि मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है, पुलिस को इत्तला करो, ये करो। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही थी उस वक्त,
अच्छा,
जिसको मैं मतलब लफ्जों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस तरह के हुए।
तो फिर क्या था वो लम्हा जब आप कोमे से बाहर आई? तो
जब मैं कोमे में थी ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें सुनती थी, जैसे म्यूजिक सुन रहा है, कोई व्हाइट कपड़े पहने हुए सफेद कपड़ों में लंबे लंबे चौकों में लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे कोई ना इस्लामी कॉन्फ्रेंस हो रही है। कभी वो फूल नजर आते हैं, कभी ग्रीनरी नजर आती थी, कभी कुछ इस तरह की चीजें बहुत थी।
अच्छा, यानी जब आप कोमे की हालत में थी तो आप ये फील कर रही थी कि ये सब कुछ हो रहा है आपके?
जी, तो मुझे महसूस ऐसे होता था, पता नहीं दवाइयों का असर था या क्या था, मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन मैं, मेरे माइंड में जो चीजें आती थी उसको मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है अपनी बुक में।
अच्छा, तो उसके बाद आपने किताब भी लिखी, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन जब आप कोमे, कितने अरसे आप कोमे में रही?
ऑलमोस्ट 15-16 डेज।
अच्छा अच्छा, तो क्या था वो लम्हा जब आप कौमे से बाहर आई और आपने क्या महसूस किया?
जब मैं उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो मैंने मुझे उन्होंने अपर लेवल से वो जो आईसीयू से ना शिफ्ट किया ना जो फ्लोर पे, तो उसके बाद भी मेरे इतने ना ये जो टोज थे वो ब्लू नहीं हुए थे।
अच्छा,
तो वो मुझे पता नहीं था उस वक्त कि मेरे साथ क्या होने वाला है।
अच्छा,
तो मैंने समझा कि शायद ये सर्जरी की वजह से मुझे इस तरह की चीजें फील हो रही है, ये है वो है। तो थोड़े दिनों के बाद जब मुझे पता चला 2-4 दिनों के बाद कि ये तो ब्लू हो रहे हैं, तो इसकी तो वो उन्होंने काट देने हैं, जिसको एम्पुटेशन कहते हैं, तो फिर मुझे बड़ा सदमा पहुंचा। लेकिन उसको मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे अपने आप को डील करूं उस वक्त, क्योंकि इतनी ज्यादा और चीजें मेरे साइड पे हो गई थी ना हॉस्पिटल में, जैसे ब्लड क्लॉट आ गया बाजू में और मरसा हो गया जो कि काफी डेंजरस होता है वुंड के अंदर, तो उन्होंने मेरी एक दफा नहीं 2-3 दफा उस सर्जरी को छेड़ा, उनसे ठीक नहीं हुई। तो ये जो हॉस्पिटल है ये काफी बड़ा है, इसमें UPMC कहते हैं इसको, मुझे कोई वो हर्ज नहीं है, लीगली मैं अलाउड हूँ इसका नाम लेने के लिए। तो उसमें ये हुआ कि यहाँ पे लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने आते हैं।
अच्छा,
तो उनसे ये छोटी सी सर्जरी जो थी UPG रिपेयर की वो हैंडल नहीं हो सकी, उसकी सिर्फ मैं एक ही वजह समझती हूँ कि उन्होंने तोजो नहीं दी फौरन।
अच्छा अच्छा, तो फिर उसके बाद कितने अरसे के बाद आपकी टांगों को अलग कर दिया गया जो हिस्से बेहिस हो चुके थे?
मैं 21 अक्टूबर 2005 को गई थी सर्जरी के लिए, तो मेरी एम्पुटेशन जो थी वो थैंक्सगिविंग वीकेंड पे हुई थी।
अच्छा अच्छा,
तो जो उंगलियों की एम्पुटेशन थी वो दिसंबर, उसको कह लें कि क्रिसमस ईव पे हुई थी।
अच्छा,
इसलिए ये मुझे दोनों इम्पोर्टेंट दिन याद है।
याद है। अच्छा, तो फिर जब आपकी ये कार्ड दी गई तो कितने अरसे के बाद दोबारा मसनूई टांगे लगी, और क्या ये
मुझे फिर उन्होंने हॉस्पिटल से काफी देर रखने के बाद शिफ्ट किया रिहेबिलिटेशन में, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे मेजरमेंट्स ली और किया कि किस तरह इसकी आर्टिफिशियल जो टांगे है ना वो लगाई जाए।
अच्छा, तो ये हमारे सुनने वालों को ये बताइए सुरैया कौसर वहीद साहिबा कि यहाँ अमरीकी हेल्थ सिस्टम में डॉक्टरों की कोताही की वजह से मरीजों को तलाफी के लिए जो कानून है वो कैसे डॉक्टरों को गफलत से दूर रखने का सामान करते हैं और किस तरह गफलत का निशाना बनने वालों को सपोर्ट करते हैं।
हाँ जी, उसके मुतालिक मैं ये कहूँगी कि चूंकि मेरी लाइफ थी, मेरे घर वाले कहते थे कि चलो छोड़ो क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, मैंने कहा मेरी लाइफ है, मैंने जरूर करानी है, मेरी जिंदगी है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं तो चल के गई थी, उनके वीडियोस में भी मैं वॉक करती हुई नजर आ रही हूँ, साइंस सारे करते हुए नजर आ रही हूँ, तो क्या हुआ मेरे साथ, क्या गलत बात हो गई थी, तो इसलिए मैंने अटर्नी हायर किया था।
अच्छा,
उसको कहते हैं माल प्रैक्टिस अटर्नी।
अच्छा,
तो वो फिर हायर किया है, तो उसने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो इस कंट्री में स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन जो होते हैं ना, उसको कहते हैं कि आप 2 साल के अंदर अंदर फाइल कर सकते हो।
अच्छा,
उससे बाद अगर ऐसा गुजर जाए फिर आपका केस गया, खत्म हो गया।
अच्छा,
तो मैंने अपने आप के लिए ये करने के लिए ये मैं अपने सुनने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि उनको फौरन तवज्जो देनी चाहिए इस चीज पे, अगर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है।
अच्छा अच्छा, तो फिर आपको आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी उसने आपको पे किया और तलाफी की रकम दी?
नहीं, उसने नहीं दी, उन्होंने मेरे बिल पे किए हॉस्पिटल के।
अच्छा,
तो ये जो होते हैं ना ऑपोजिट होती है पार्टी, उनकी इंश्योरेंस पे करती है जिसको मैंने सू किया था।
अच्छा, तो फिर आपको पे किया और ये तमाम जो आपकी मसनूई टांगे लगी बाद में, तो उसको पे किया उस कंपनी ने?
नहीं, टांगों को पे किया है पहली दफा तो इंश्योरेंस कंपनी ने।
अच्छा,
और जो मेरे रहने का है, क्योंकि मुझे कोई फ्री किस्म की कोई सर्विस नहीं मिल सकती थी, क्योंकि मैं अपना हाउस ओन करती हूँ, तो जो लोग हाउस वगैरह ओन करते हैं या जिनके बैंक में पैसे होते हैं थोड़े बहुत, तो उनको वो कोई हेल्प नहीं देती स्टेट।
अच्छा अच्छा,
वो आपको अपने पास से अपनी हेल्पर हायर करनी पड़ती है, उसको पे करना पड़ता है। स्टेट सिर्फ उन लोगों को देती है जिनके नाम कोई बैंक अकाउंट नहीं होता।
अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने अपनी मसनूई टांगों को आपकी लग गई यहीं पर अमरीका में?
जी।
अच्छा, तो फिर कैसे
यूनियन प्रोस्थेटिक्स ने लगाई थी पिट्सबर्ग में है, तो लेकिन बड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था कि मैं उसको लगा के पालो बार में, वो मुझे प्रैक्टिस कराते थे कि कैसे चलूं, फिर वॉकर के साथ चलते, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे 300 फीट ये वो इस तरह करके ना उन्होंने प्रोग्रेस शुरू की मेरे लिए।
अच्छा,
तो मेरी बॉडी जो इतनी डीकंडीशन हुई हुई थी इतनी सारी चीजों की वजह से, एक दफा जब इन्फेक्शन हो गई है ना तो उसके बाद और बहुत सारी चीजें लग गई।
तो कितना अरसा लगा आपको अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात एक नए अंदाज से शुरू करने में, और किस तरह आपने खुद को तैयार किया उसी घर में जिसके चप्पे चप्पे पर आप एक सेहतमंद खातून खाना की तरह उम्र अंजाम देती थी, एक छड़ी की मदद से मसनूई टांगों के जरिए बमुश्किल चल फिर कर अपना काम करने में?
जी, मैं ये अर्ज करती हूँ कि इसमें 2 साल तो मुझे रिहेबिलिटेशन में लगे हैं कि कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खड़े होना है। तो उस अरसे में मैंने जहाँ पे जाती थी रिहेबिलिटेशन के लिए सारे लोग एक जैसे होते थे तकरीबन, तो आपको इतना खराब फील नहीं होता था कि भाई आप वो भी कर रहे हैं एक्सरसाइज, मैं भी कर रही हूँ, वो लेडी भी कर रही है, यंग बच्चे भी कर रहे हैं। जब घर आती थी ना तो फिर शुरू हो जाता था डिप्रेशन, सैडनेस, इस तरह की चीजें। तो क्योंकि घर आने के लिए डिफरेंट लाइफ शुरू हो जाती थी, रियलिटी, रियल वर्ल्ड में जिसको कहते हैं ना, असली दुनिया में आप आ जाते हैं। वहां पे तो चूंकि आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और कई कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि ये भाई अब इसको मैंने कैसे लेके चलना है। जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब मुझे पता चल गया था, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला तुमने मुझे ये आजमाइश में डाला है, اور اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے, اور مجھے اتنی ہمت دو, صبر دو, استقلال دو کہ میں اس میں پوری اتروں. کیونکہ میں نے آپ کو جواب دینا ہے, اللہ تعالیٰ آپ ہی نے مجھے ہمت دینی.
تو اب آپ کیا کیا اپنے گھر کے کام خود کرتی ہیں؟ گھر سے کب
اپنے گھر کی کوکنگ کر لیتی ہوں, چھوٹی موٹی چیزیں جیسے ڈسٹنگ کرنی ہے, ایک ہاتھ میں سٹک لے کے تھوڑی تھوڑی چیزیں ٹھیک کر لیتی ہوں, اپنا بیڈ خود بنا لیتی ہوں اب. کیونکہ میری ہیلپر تو اب جو میں نے ہائر کی ہوئی ہے وہ تو ونس اے ویک آتی ہے, ایک دفعہ ہفتے میں.
اچھا, تو باقی سارے کام آپ خود کرتی ہیں, تو آپ کے شوہر, آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟
نہیں, میرے بچے تو ساتھ نہیں ہیں, لیکن میرے شوہر تو ساتھ ہیں.
اچھا, تو گھر سے باہر جب آپ کو جانا ہوتا تو آپ کے شوہر آپ کے ساتھ؟
ہاں جی, وہی ڈرائیو کر کے لے کے جاتے ہیں, کیونکہ میں نے دوبارہ ڈرائیونگ جو ہے نا نہیں سیکھی, باقی چیزیں انہوں نے مجھے سکھا دی تھی, رائٹنگ کرنی اور کمپیوٹر پہ کام کرنا اور دوسری چیزیں, لیکن یہ میں نے پھر ان کو خود ہی انکار کر دیا کہ میں نے نہیں سیکھنی. مجھے سوچ تھا کہ میں اتنی سیکھوں, میں نے کس کو ملنے جانا ہے باہر. یہ تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں, مجھے اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے دے گا کہ میں اتنے سارے کام کروں گی. انبلیویبل. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو کے میرے ساتھ کام کرتا ہے. مطلب میں نہیں کر رہی ہوتی, پیچھے سے کوئی غائب سے آ کے اللہ میاں بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیڈی کے لیے کوئی ہمت پیدا کر.
تو گھر کے باقی کام, لانڈری وغیرہ, وہ
میری ہیلپر کرتی ہے.
اچھا اچھا
جی.
تو اور ساتھ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں یا وہ بھی کوئی جاب کرتے ہیں؟
نہیں, گھر میں رہتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں باہر.
اچھا,
ویسے ریٹائرڈ ہیں.
ویسے ریٹائرڈ ہیں.
جی جی.
تو اور انہوں نے ہی آپ کے ساتھ یہ جو یہ ادارہ ہے اس کو بنانے میں آپ کی مدد کی, اور اس کے پریزیڈنٹ بھی وہ ہیں؟
جی, مدد کی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے.
بالکل بالکل.
تو میرا یہ نظریہ ہے.
تو وہ بھی ہم بات کریں گے کہ آپ نے پھر یہ ادارہ کس طرح بنایا اور اس کو بنانے میں کیا کیا مسائل آپ کو پیش آئے, اور کس طرح آپ کے شوہر نے اور آپ کے گھر والوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم آپ کے ادارے کی بات کریں گے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں ایک انٹرنیشنل سطح کے فلاحی ادارے ایس کے ڈبلیو لائف فار لیم لاز کی فاؤنڈر اور چیئر پرسن سریا کوثر وحید, جن کا ادارہ چلنے پھرنے سے محرومی کے شکار غریب افراد کی زندگی کو آسان بنانے اور انہیں معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے کوشاں ہیں. یہ ادارہ پاکستان اور دنیا بھر میں کسی حادثے, دھماکوں یا بیماری کے نتیجے میں چلنے پھرنے سے محروم غریب افراد کو ویل چیئرز, مصنوعی ٹانگیں اور دوسرے مددگار طبی آلات مفت فراہم کرتا ہے, جبکہ ادارہ انہیں اپنا روزگار خود کمانے کے قابل بنانے کا بندوبست بھی کرتا ہے. ہمارے مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو. ہماری مہمان اس وقت موجود ہیں پینسلوینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. جی سریا کوثر وحید صاحبہ, یہ بتائیے کہ آپ کا ادارہ کب قائم ہوا, کیسے قائم ہوا, اور کس انداز میں, اور کس طرح یہ کس قسم کے معذور افراد کی مدد کرتا ہے؟
جی, میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ سوچا تھا کہ ہر انسان کی نا ایک حیثیت ہوتی ہے جس کو ہیومن ڈگنیٹی کہتے ہیں, تو اس کو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. کیونکہ جو ڈسیبل لوگ ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈسیبلٹی سے, کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کرتے. اچھا, جب میں نے یہ سوچا تو یہ میں نے بنانے کا شروع کیا, تو سب سے پہلے جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا, چونکہ میں خود سے میں نے شروع کی ہے, میں اپنی زندگی کی کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے, تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک فیملی آپ کے ساتھ پوری طرح تعاون نہیں کرتی آپ کوئی اس طرح کے کام نہیں کر سکتے. چیریٹی جو ہوتی ہے نا وہ گھر سے شروع ہوتی ہے نمبر ون. اس کے بعد پھر آپ آگے اپنے فرینڈس تک لے کے جاتے ہیں, اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, اپنی پبلک کو کراتے ہیں, تو پھر یہ شروع ہوتی ہے. تو یہ میں نے سوچا تھا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یو ایس اے میں تو ہیلتھ انشورنس ہے, تو یہ جو لم ہے نا اس کی کو پیمنٹ ہوتی ہے, تو اس لیے ان لوگوں کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں, لیکن یہاں پہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, پروینشن کی ضرورت ہے جو کہ میں نے کی ہے بہت سارے اسپورٹس گروپ میں جا کے, تو دوسرے طریقے سے بھی کی ہے. اس وقت میں نے یہ سوچا کہ پہلے فوکس کروں کہ ان کو لم لگوا کے دوں. میں نے بہت ساری جگہوں کو وزٹ کیا یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی, تو میں نے دیکھا کہ یہ سارے کس طریقے سے بناتے ہیں, کیسے ان کی قیمت ہے, کیا ہے. میں زیادہ تر یہ آسان لفظوں میں آپ کو بیان کرتی ہوں.
جی جی.
تو جب میں پاکستان گئی تو میں نے وزٹ کیا, ایک ادارہ ہے پاکستان سوسائٹی آف ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ, وہ ہے اس کے اوپر فیروز پور روڈ پہ.
اچھا.
ان کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگ کی, ان کے پروسیسز وغیرہ بنتے ہوئے دیکھے, سارا کچھ کیا.
پروسیسز کی اردو کیا ہوگی؟
مصنوعی اعضاء کہہ دیں.
اچھا, تو وہاں مصنوعی اعضاء بنتے تھے, تو پاکستان میں ہیں ایسے ادارے؟
کیونکہ لم جو ہے نا اس میں بازو بھی آ جاتے ہیں نا, آنکھیں بھی آ جاتی ہیں.
اچھا اچھا.
تو ہر ایک کا اپنے اپنے پارٹ کا حصے کا نام ہوتا ہے.
اچھا
اچھا. تو ان کو میں نے دیکھا تو ان کی ہم نے کہا کہ ہم نے لگوا کے دینے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے ویل چیئریں لے کے دو, کیونکہ ان کا وہ اسکول ہے ڈسیبل بچوں کا. تو ان کو ہم نے کافی ویل چیئریں پرووائڈ کی. کچھ ویل چیئریں جو ہیں نا ان کی پرنسپل کی موجودگی میں, جو اپنے چانسلر ہیں نا پنجاب یونیورسٹی کے, ان کے ہاتھ سے دلوائیں, کیونکہ اس وقت میں یہاں بیٹھی تھی لیکن جو ہمارے ادھر لوگ کام کر رہے تھے نا وہ لے کے گئے تھے.
اچھا.
اس کے لگا بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر اگر گوگل کرو گا نا تو اس میں آ جاتا ہے. اچھا. تو وہ لگوائیں, پھر ان کو ٹیوشن دی ان کی ڈسیبل بچوں کی جن کی ٹانگیں خراب ہیں یا آرٹیفیشل گئی ہیں, وہ اسکول آنا چاہتے ہیں, انٹیلیجنٹ بچے ہیں, تو ان کو ہم نے فیسیں دی اور ان کی بس کا کرایہ, فیسیں, کتابیں, یونیفارم, وہ سارا پیکج جو تھا نا ان کا وہ ہم نے بچوں کا دیا. تو وہ دو سال تک دیتے رہے ہیں.
اچھا. تو پھر یہ مرحلہ کب آیا جب آپ نے کہا کہ اب ہم مصنوعی ٹانگیں بھی فراہم کر سکتے ہیں؟
ہاں جی, یہ پھر اس کے بعد میں نے ان کا انسٹیٹیوٹ وزٹ کیا نا, وہ اچھا ہے. پھر اس کے بعد میں نے ڈاکٹر نیازی ہوپ ریہیبلیٹیشن سے رابطہ کیا, تو وہاں پہ جب میں گئی.
یہ اسلام آباد میں ہے یہ ادارہ؟ یہ ادارہ کہاں؟
یہ فیصل ٹاؤن لاہور.
لاہور میں. اچھا ٹھیک.
جی. تو ان کو جب میں نے اپروچ کیا تو ان سے ٹائم لیا تو میں گئی, تو میں نے دیکھا کہ یہ کیسے بناتے ہیں, کیونکہ میری والی جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے یہاں پہ.
اچھا.
تو وہاں کی ڈفرینٹ ہے. تو میں نے ان کو دیکھا تو پھر ہم نے کہا کہ بھئی ہم اتنے آپ کو لگوا کے دے سکتے ہیں, ہمیں پروفائل بنا کے بھیجیں, ان کی پکچریں بھیجیں, وہ انہوں نے سارا کیا.
اچھا. تو پھر اس کے بعد کب پہلا سلسلہ کب سے شروع ہوا جب آپ نے باقاعدہ طور پر مصنوعی ٹانگیں لوگوں کو دینا شروع کر دی؟
ہاں جی, وہ تھا 2011 میں ہم نے آفیشلی اپنا انٹروڈکٹری ایونٹ کیا تھا ڈبل ٹری ہوٹل ہلٹن میں پٹسبرگ میں. تو وہاں پہ میں نے انٹروڈکشن کرایا تھا کہ یہ ہم نے کرنا ہے, تو اس میں 50 امریکن بھی آئے تھے, تو جس میں پروسیسز بنانے والی بڑی کمپنیاں تھیں, تو انہوں نے بھی ہیلپ کی تھی ڈونیشنز میں, تو وہ ڈونیشن ہم نے یوز کر کے نا ادھر لگائی.
اچھا. تو اب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی, کن لوگوں کو مصنوعی ٹانگیں لگتی ہیں, کن کو نہیں لگ سکتی؟
ہاں جی, اس میں یہ ہے, میں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تک ہم لوگ 100 کے سے تھوڑی سی زیادہ جو مصنوعی ٹانگیں, آر, بازو, ہاتھ, وہ لگوا کے دے چکے ہیں. ایک تو ہوتی ہے گھٹنے سے نیچے کی ٹانگ, ایک ہوتی ہے گھٹنے کے اوپر کی ٹانگ.
اچھا.
جن کی جس سے جو ہم نے لگوا کے دی ہیں نا, اس میں یہ بھی شامل ہے. تو مصنوعی ٹانگ ان کو لگتی ہے جن کی بالکل کاٹ دی جاتی ہیں.
اچھا. پوری ٹانگ پھر ان کی مصنوعی لگتی ہے؟
ہاں جی, پوری لگتی ہے. تو جن لوگوں کی کچھ اسٹروک سے ویک ہو جاتی ہیں یا ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں یا یہ جو ہوتا ہے پولیو سے ہو جاتی ہیں, تو ان کو ٹانگ نہیں لگ سکتی.
اچھا.
ان کو اسپیشل قسم کی ویل چیئریں ہم پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ جب وہ ریکویسٹ کرتے ہیں نا تو آپ انکار نہیں کر سکتے. تو ایون کہ ہم ٹانگیں لگوا کے دیتے ہیں. تو اسی طرح میں نے خود جارڈن میں جا کے وہاں پہ جو سیرین وار وکٹم کا دنیا کا سب سے بڑا کیمپ ہے, اوور 1 million ریفیوجیز ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ یو این او کا جو ہائی کمیشن فار ریفیوجیز ہے ان کی ہیلپ سے ہم ان کے اندر گئے تھے, ورنہ تو وہ کسی کو اس طرح نہیں جانے دیتے.
اچھا, تو وہاں بھی آپ نے بہت سے مریض دیکھے جن کی ٹانگیں بم دھماکوں سے
دیکھے ہیں, اور بہت سارے میں نے آرگنائزیشنز کو کیمپ کے اندر وزٹ بھی کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ محمد اسماعیل ہیں, وہ جارڈن میں ہیں, تو ان کا ادارہ ہے پرسیجن اورتھوٹکس اینڈ پروستھیٹکس, تو وہ بھی اسی طرح کی لیگز بناتے ہیں, ہی اسپیشلائزنگ. تو وہ جو صاحب ہیں ان کو ملا کے ایک اور لڑکی ہے, وہ ڈائریکٹر تھی اس ادارے کی, تو اس میں اس کا نام ہے فریال, وہ بھی سیریا کی ہے, ینگ لڑکی ہے. تو ان کی ہیلپ سے میں نے یہ ون ڈے کا جو کیمپ لگایا تھا نا 21 اپریل 2014 کو, تو ان کی لگایا تھا نگرانی میں, تو ہم نے وہ سکرین کیے تھے پیشنٹ جن کو لگ سکتی ہیں
اور پھر ان کو لگوا کر دی بعد میں.
جی لگوا کر, ابھی اس کا آپ نے میسج بھی دیکھا
جی, وہ فیس بک پر ہمارے فیس بک پیج پر جب ہم نے آپ کا انٹروڈکشن اور آپ کی تصویریں پوسٹ کی, تو محمد اسماعیل نے ہمارے فیس بک پیج پر پوسٹ کیا اپنا لنک اور آپ کے لیے کہا کہ اگر لوگ دیکھنا چاہیں کہ اس ادارے نے کیا کیا یا محمد اسماعیل صاحب نے کیا کیا یا سوریہ کوثر وحید نے کیا کیا, تو ہمارا یہ لنک پوسٹ کر دیجیے اپنے فیس بک پیج پر. تو محمد اسماعیل صاحب کیونکہ اردو نہیں سمجھتے لیکن وہ انہوں نے انگریزی میں یہ لکھا, ہاں, تو ان کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم پروگرام کے بعد محمد اسماعیل کا لنک بھی پوسٹ کر دیں گے اور ایک انفارمیشن ملے گی کہ کس طرح لوگوں کو جب ان کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں یا الگ کر دی جاتی ہیں تو کس طرح ان کو مصنوعی ٹانگیں فراہم کی جا سکتی ہیں اور کس طرح ان کی زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے.
اس پروستھیٹکس جو ہے نا یہ ٹیکنیشین, اس نے خود ایجاد کی ہے, یہ سوئٹزرلینڈ میں جا کے پڑھ کے آیا تھا, تو وہاں پہ اس نے مل کے یہ سارا کام کیا ہے.
اچھا اچھا اچھا, تو پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو ایسے ادارے ہیں جو مصنوعی ٹانگیں بنا سکتے ہیں یا مصنوعی اعضاء بنا رہے ہیں, کتنے ہیں؟
میں صرف دو تین کو جانتی ہوں, ایک تو ہوپ ریہیبلیٹیشن والے ہیں, ایک یہ پی ایس آر ڈی والے ہیں, ایک میں نے وزٹ نہیں کیا وہ پشاور میں ہے. جی
اچھا, تو یہ بتائیے کہ یہ جو ایک مصنوعی ٹانگ لگنے میں کتنا خرچہ آتا ہے؟
مختلف کنٹریز میں مختلف ہے, امریکہ میں تو منیمم $10,000 ہے.
اچھا, اور پاکستان میں اگر کوئی بنوانا چاہے؟
پاکستان میں تقریباً $700 اینڈ اپ ہے.
اچھا اچھا, تو لیکن وہ جو
ڈپینڈ کرتا ہے نا کتنا کام ہے اس ٹانگ پہ,
کتنا کام ہے, لیکن کم سے کم جو ہے یا زیادہ سے زیادہ $7,000 تک لگتے ہیں.
جی, پانچ سے لے کے سات نہیں, پاکستان میں $700
$700 تک لگتے ہیں.
اور جو جارڈن میں ہے اب اس کی پرائس انکریز ہو گئی ہے, $1,500 جو ہے وہ اپر دا لم ہے جو کہ گھٹنے سے اوپر کی ٹانگ کٹ جاتی ہے نا, جیسے کینسر کی وجہ سے, ریڈیشن کی وجہ سے لوگوں کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لائک اے روڈ ایکسیڈنٹ. لیکن جو جارڈن میں زیادہ پیشنٹ ہیں وہ ہیں وار وکٹم, لائک کوئی اسٹیپ ڈاؤن ہوا ہے اس کے اوپر یہ ہوتی ہے نا لینڈ مائننگ, ان کے اوپر تو وہ اڑ جاتی ہیں تو وہ بلو کر دیتی ہیں, جیسے اڑا دیتی ہیں بندے کے اوزار کو. اس لیے بچے جو ہے نا باہر کھیلتے تھے ادھر, تو ان کی بہت ساری ٹانگیں چلی گئی, بہت سارے بچوں کی. تو اس میں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں کیونکہ جارڈن کی جو منی ہے نا زیادہ پاورفل ہے, کرنسی جو ہے,
اس لیے وہاں زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں.
ہاں جی, لیکن یہ جو منی سے نا ان کی منی 1.5 گنا زیادہ پاور رکھتی ہے ڈالر سے.
اچھا اچھا,
اگر ہم $3 دیتے ہیں نا تو ان کا 1.5 بنتا ہے.
اچھا اچھا, تو یہ تو اردن میں, جارڈن میں یا اردن میں یہ کام ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں آپ سمجھتی ہیں کہ مصنوعی اعضاء بنانے والے اداروں کی ابھی مزید ضرورت ہے؟
ہے ہی نہیں ہے کوئی خاص, زیادہ نہیں ہے, یہی ہیں دو چار جو میں نے آپ کو گنائے ہیں پنجاب میں, اور کراچی میں ایک میں نے سنا ہے, میں نے اس کو کبھی وزٹ نہیں کیا کراچی میں.
تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس شعبے میں جو نجی سرمایہ کار ہیں ان کے لیے کاروبار کے کیا مواقع ہیں؟
کافی مواقع ہیں, لیکن اس میں پڑھنا پڑتا ہے, بیسک ایجوکیشن بی ایس ہوتی ہے, اس کے بعد یہ ٹریننگ کرتے ہیں.
اچھا, تو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اس کی تعلیم دی جا رہی ہے؟
دی تھوڑی بہت دی جا رہی جی
لیکن زیادہ نہیں. تو اگر کوئی شخص یا کوئی اسٹوڈنٹ اس میں پڑھنا چاہے تو امریکہ میں آ کر اس کو پڑھنے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں؟
آ سکتے ہیں لیکن ایکسپینسو بہت ہے. اویئرنیس جو ہے نا وہاں پہ دینی چاہیے, وہاں پہ ہیں ادارے جو کہ ان کو سکھا سکتے ہیں. تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گی, لیکن یہ چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ پاکستان میں میں نے دیکھا اتنے لوگ اتنے اتنے سالوں تک بغیر ٹانگوں کے نا وہ یا تو وہ زمین سے گس گس کے جا رہے ہیں جو کہ مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے, یا پھر وہ لکڑی کی کوئی سوٹی لے کے یا اس طرح چل رہے ہیں. لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی انکم بہت کم ہے, جن کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. جیسے 6,000 روپیہ انکم ہے مہینے کی, تو اس میں کتنے 4-5 بچے بھی ہوتے ہیں,
تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو آپ کا جو ادارہ ہے, آپ سے لوگ کیسے پھر رابطہ کرتے ہیں؟
وہ اس طرح کہ ہم جب کیمپ لگاتے ہیں نا, جیسے ہم نے ایمپٹیز کا کیمپ لگایا, تو اس میں وہ جو کیبل ہے نا پاکستان میں, اس کے ذریعے میسج بھیجتے ہیں, مختلف ہاسپٹلوں کو میسج بھیجتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسے آپ کے پاس لوگ ہیں تو ان کو ادھر بھیجو, اس دن کیمپ لگنا ہے. تو آپ یقین مانیں کہ جو میں نے کیمپ 16 مارچ 2014 کو لگوایا تھا نا, اس کی خبر اتنی جلدی سے پہنچی تھی دور دور تک, مطلب رنالا خورد, بورے والا, حاصل پور, یہ وہ سارے علاقوں میں لوگ 9 بجے آ کے بیٹھ گئے تھے.
اچھا, تو کتنے لوگوں نے
اس دن ہم نے 51 سکرین کیے تھے صبح 9 o'clock سے لے کے شام 6 بجے تک, حالانکہ ہم نے 3 بجے کا پروگرام رکھا تھا, لیکن پیپل
ان میں سے کتنوں کو آپ نے, تو کتنے لوگوں کو ٹانگیں لگا دی گئی اس کے بعد؟
ہاں, اس کے بعد تقریباً 50-49 کی تو لگ چکی ہیں.
اچھا, اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ بھی کرتی ہیں؟
نہیں, اس میں ٹانگیں بھی ہیں, کچھ لوگوں کے کونی سے نیچے کا بازو ہے, 3-4 لوگوں کے کچھ کے ہاتھ بھی ہیں. جو ہاتھ ہیں نا وہ اتنے فنکشنل نہیں ہیں. وہ میں نے جب فون کر کے پوچھا نا کہ آپ کتنی چیز اٹھا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 1 کلو تک.
1 کلو تک اٹھا سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ اپنی زندگی میں اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے کے قابل ہو گئے.
جیسے ہمارے پاس نا یسمین ڈس ایبل لوگ ہیں, وہ درزیوں کا کام کرتے ہیں جس کو ٹیلر کہتے ہیں, ٹیلر ماسٹر. تو اس میں زیادہ تر مین ہے, لیڈیز جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کرتی ہیں. تو ان کو ہم نے 45 کے قریب مشینیں لے کے دی تھی.
اچھا اچھا,
تاکہ تھوڑا بہت کام کر لیں نا گھر میں بیٹھ کے, تو ان کی تھوڑی سی انکم ہو جائے, لیونگ ہو جائے.
تو
آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ غربت کتنی ہے. اگر آپ گئی ہو نا کبھی گاؤں کسی میں گئی ہیں تو دیکھا کبھی ادھر؟
نہیں.
تو وہ اپنے پاس نا یہ جو ڈس ایبل لوگ ہوتے ہیں نا جن کی ٹانگیں نہیں ہیں یا ویسے مزدور ہو گئے کسی اور ریزن سے, تو لوگ ان کو نا گھر سے باہر ہی نہیں نکالتے, کہیں لے کے نہیں جاتے کہ شرمندگی آتی ہے.
اچھا, تو آپ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو اگر ان کو ضرورت ہو مصنوعی ہاتھ یا پاؤں یا اعضاء لگانے کی وہ فراہم کرتی ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو مالی طور پر مستحکم کرنے کے لیے, اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ان کے دوسرے بندوبست بھی کرتی ہیں, مثلا سلائی مشین.
جیسے بچوں کے لیے اسکالرشپ, ان کی ایجوکیشن کے لیے کہ کوئی سکل وغیرہ سیکھ لیں, کوئی کام کر لیں, تاکہ اپنے آپ کو نا دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے.
اور یہ اگر کوئی اس وقت ہمارے دنیا بھر میں ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی لوگ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور بعد میں بھی سنیں گے, آپ اگر اپنے ادارے کا لنک بتانا چاہیں یا کوئی پتہ بتانا چاہیں تو آپ اس وقت بتائیے, اور ہم پروگرام کے بعد بھی کوشش کریں گے کہ آپ اگر کہیں تو آپ کا لنک ہم اپنے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دیں گے.
ہمارا جو ویب سائٹ کا ہے نا وہ تو ہے www.skwlifeforlimblos.org. اچھا, اگر کوئی گوگل کرے صرف لائف فار لم لاس فاؤنڈیشن یو ایس اے کو تو وہ بھی نکل آتی ہیں.
اچھا,
بڑا ایزی ہے.
تو وہاں آپ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کی ویب سائٹ پر جائیں, اور اگر کسی کو ضرورت ہے اور وہ اس مستحق بھی ہے اور وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا, تو آپ ان کو یہ مفت یہ چیزیں فراہم کر سکتے ہیں.
کسی کو ریفیوز نہیں کرتے ہم لوگ,
کسی کو ریفیوز نہیں کرتے. تو ایک اچھی خبر ہمارے ان سننے والوں کے لیے جو اس وقت پروگرام
ہر دم, ان کو تھوڑے پیسے بھی دیتے ہیں کہ کوئی کام شروع کرو.
واہ واہ, تو ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس इसकी फंडिंग आप कैसे करती हैं, लेकिन हम अपने सुनने वालों को बता दें कि अगर आपको आप या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके जिनकी टांगें हैं किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी हादसे की वजह से महरूम हो चुके हैं वो अपनी टांगों से और वो मसनू टांगों की सहूलत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी आज के प्रोग्राम की मेहमान सुरैया कौसर वहीद के इदारे से राब्ता कायम करें, जिनका लिंक हम प्रोग्राम के बाद अपने फेसबुक पेजेस पर पोस्ट कर देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम ऐसे बहुत से सुनने वालों के लिए उम्मीद का या अच्छी खबर का कोई पैगाम लेकर आएंगे। हमारे प्रोड्यूसर वीटो मीर कह रहे हैं एक ब्रेक का वक्त हो गया। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान हैं एक इंटरनेशनल सतह के फलाही इदारे SKW लाइफ फॉर लिम लॉस की फाउंडर और चेयरपर्सन सुरैया कौसर वहीद, जिनका इदारा चलने फिरने से महरूमी के शिकार गरीब अफराद की जिंदगी को आसान बनाने और उन्हें मुआशरे का एक कारामद शहरी बनाने के लिए कोशां है। ये इदारा पाकिस्तान और दुनिया भर में किसी हादसे, धमाकों या बीमारी के नतीजे में चलने फिरने से महरूम गरीब अफराद को व्हील चेयर्स, मसनू टांगे और दूसरे मददगार तिब्बी आलात मुफ्त फराहम करता है, जबकि इदारा उन्हें अपना रोजगार खुद कमाने के काबिल बनाने का बंदोबस्त भी करता है। हमारे मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक है facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameel.voa.urdu। हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं पेंसिल्वेनिया से टेलीफोन पर हमारे साथ। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कौसर वहीद साहिबा, हमारे फेसबुक पेज पर कलीमुल्ला साहब ने आपके लिए ये मैसेज दिया था कि उनका एक गरीब पड़ोसी 26 साल का है और शॉर्ट सर्किट की वजह से एक टांग से महरूम हो चुका है और उसकी एक टांग काट दी गई है, तो आपका इदारा किस तरह उनकी मदद कर सकता है और वो क्या करें?
हाँ जी, उनके लिए मैं आपको तरीकाकार बताती हूँ कि वो या तो मेरी फेसबुक पे अपना मैसेज और अपनी ईमेल भेजे या मुझे ईमेल करें। ईमेल एड्रेस इज skwlifeforlimbloss@yahoo.com। तो वो अगर पाकिस्तान में है, पंजाब में है, फिर तो उनको मैं फॉरवर्ड करूंगी, रेफर करूंगी टू होप रिहैबिलिटेशन के पास। तो अगर वो किसी और जगह पे हैं तो फिर भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनकी जो इनवॉइस होगी ना, हमारी पॉलिसी ये है कि हम किसी के हाथ में कोई पैसा नहीं देते, खुद करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है ना उनको पे करते हैं।
अच्छा,
क्योंकि IRS की USA में ये रिक्वायरमेंट है कि कोई भी फंडिंग जो है ना किसी के हाथ में ना जाए।
अच्छा, तो कलीमुल्ला साहब, आप अपने पड़ोसी जो एक गरीब पड़ोसी हैं जिनको एक मसला ये दरपेश है, आप अगर आपको अगर इनका फेसबुक पेज का लिंक ना मिल सके या आप भूल जाएं तो आप हरदम रवा जिंदगी के फेसबुक पेज पर भी हमें ये मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ईमेल एड्रेस भी दे दूंगी ताकि आप सुरैया कौसर वहीद साहिबा से रब्ता कर सकें। और दूसरे लोग भी जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर उनके भी इसी किस्म के मसाइल हैं तो इसी तरह कलीमुल्ला साहब की तरह हमारे प्रोग्राम हरदम रवा जिंदगी के फेसबुक पेजेस के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपका रब्ता सुरैया कौसर वहीद साहिबा से करा सकते हैं। आपसे सवाल अगला ये है सुरैया कौसर वहीद साहिबा कि अमरीका में फलाही कामों को आसान बनाने में अमरीकी माशरे का, अमरीकी हुकूमत का और अमरीकी कवानीन का क्या अमल दखल है? कैसे आपने एक इदारा कायम कर लिया और ऐसा कायम कर लिया कि इंटरनेशनल लेवल का आपने उसको बना लिया, तो जरूर कुछ ऐसी सहूलियात आपको यहाँ मिल रही हैं कि आपने ऐसा कर सकी?
नहीं, अभी तक यस्मीन कोई ग्रांट या कुछ नहीं मिला। मैंने बॉब केसी जो अपने ये सेनेटर इनको मैंने लिखा था तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को एड देते हैं, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिजू करें,
अच्छा,
रब्ता करें।
अच्छा
अच्छा, तो इसका मतलब है कि नो।
लेकिन आप फिर फंड रेजिंग कैसे करते हैं?
हम लोग इवेंट करते हैं, उसमें कभी म्यूजिक का साथ रख देते हैं, किसी सिंगर को बुला लेते हैं, कभी किसी को تو کبھی پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ یہ یہ کام ہم نے کیا, اس طرح اور کرنا ہے, تو ان کو تھوڑی چیزیں بھی دکھاتے ہیں جو اپنے کام کیے ہیں. تو اس سے پھر لوگ جو آتے ہیں نا, ڈنر دیتے ہیں, ڈنر ہوتا ہے, ایڈمیشن ہوتا ہے, موسٹلی ایڈمیشن کا تو ٹکٹ ہوتا ہے, تو باقی جو ہے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں.
اچھا,
صرف پٹسبرگ سے نہیں, باقی شہروں سے بھی مجھے ڈونیشنز آتی ہیں, جو میرے جاننے والے ہیں نا ان سے آتی ہیں.
اچھا جی, تو آپ اس کے لیے آپ نے, کیونکہ پاکستان میں
ہم زکوٰۃ کا, صدقہ, خرائط وغیرہ سب کیٹیگری کو شامل کرتے ہیں نا, تو وہ چیریٹی میں آ جاتا ہے, کیونکہ امریکہ کے پاس جو الفاظ ہے نا وہ ڈونیشن ہے, چیریٹی ہے, تو اس میں کوئی صدقہ خرائط یہ وہ نہیں ہوتا. اس میں یہی کہتے ہیں کہ اپنے لوڈ ون کے نام پہ کچھ کر دو, ایک یہ کر دو, وہ کر دو, اس طرح. تو ہمارے پاس اس کی نا بہت زیادہ وضاحت ہے.
تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں فلاحی کام کرنا آسان ہے, اور فنڈ ریزنگ ایک ایسا یہاں پر ایک مروجہ ایک طریقہ ہے جس میں لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور مل بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے ہیں, کوئی فنکشن بھی کر لیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنے لوگ فنڈز بھی دے دیتے ہیں.
جی, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ انکریج کرتی ہے میری طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ ریلیف کے لیے, ہیلپ کے لیے, ایس کے ڈبلیو لائف فار لیم لاس, وہ کہتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنلی پروموٹ کرو اور انٹرنیشنلی ہیلپ کرو لوگوں کی. وہ گلوبل ہیلپ کے زیادہ فیور میں ہیں.
اچھا,
امریکہ میں بھی ہیں لیکن وہ ڈینائی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں جو جو کرائسز ہیں, جو بھی لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, جیسے ارتھ کویک میں ہوئے, فلڈ میں ہوئے, اس طرح فوڈ کی شارٹیج ہے, تو آپ لوگ اس کو بھی کور کرو.
تو یہی وجہ ہے کہ,
اور سائیڈ کازز کہتے ہیں اس کو.
ہاں, اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو والنٹیئرزم کا ہے ایک جذبہ, اس کو شروع سے بچوں میں بھی ڈالا جاتا ہے, اسکول میں ہی بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرو. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اس سوچ کو کیسے فروغ دیا جائے, اور یہ کیسے سمجھایا جائے کہ دوسروں کی مدد کے لیے صرف پیسہ ہونا یا مخیر ہونا ہی ضروری نہیں ہوتا, بلکہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پر دوسروں کی مدد کر سکتا ہے, کسی بھی طرح کر سکتا ہے, اور اسے ایسا کرنا چاہیے؟
میں عرض کروں گی آپ کی خدمت میں اپنے تجربات کے بنا پر. میں نے یہ چیز سب سے پہلے اپنے گرینڈ چلڈرن کو سکھائی, دے آر ناؤ آلموسٹ 13 and 8, تو ان کو میں نے سکھائی کہ اس میں آپ نے ہیلپ کرنی ہے, آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے, آپ کو اس کا کریڈٹ ملتا ہے, یہاں اسٹڈی میں بھی. جو یہاں پہ یو ایس اے میں اگر کوئی والنٹیئر کام کرتا ہے نا, تو وہ اپنی ریزومے وغیرہ میں یہ چیزیں شامل کرے تو بہت اچھا رہتا ہے. تو ہماری کمیونٹی میں جتنے بچے ہیں نا, جب ہم ان کو کال کرتے ہیں تو وہ ہماری ہیلپ کے لیے لبیک کہتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے پاکستان میں ایک پروگرام شروع کیا ہے. پہلے میں چھوٹے شہر سے کروں گی بچوں کے لیے کہ ان کو اویئرنیس کیسے دینی ہے.
لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ فلاحی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اسی طرح جس طرح یہاں پر ہوتا ہے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کی سطح پر نصاب کے ذریعے یا دوسرے فلاحی پروجیکٹ کی مدد سے لوگوں کو فلاحی کاموں کے لیے وقت نکالنے پر آمادہ کرے؟
جی, کر سکتے ہیں. میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو اسکول ہیں ہمارے پرائمری لیول سے لے کے اپر, ان میں جا کے کوئی نہ کوئی پریزنٹیشن ہونی چاہیے جس میں یہ بتانا چاہیے کہ ہم اپنی سبلنگ کو کیسے سکھائیں کہ گھر میں اگر کوئی ڈس ایبل ہے, گرینڈ ماں ہے, وہاں تو فیملی سسٹم ابھی کافی چل رہا ہے, جیسے گرینڈ ماں ہے, گرینڈ فادر ہے, نانا دادی, یہ وہ, تو ان کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟
نہیں, یہ کانسیپٹ تو پاکستان میں بھی بہت موجود ہے, اپنے گھر میں
اتنا موجود ضرور ہے لیکن لوگ اگنور کرتے ہیں. ان کو دوبارہ جیسے کہتے ہیں نا ریفریش کرنے کی ضرورت ہے.
ہاں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ موجود ہے, ظاہر ہے کہ وہاں بزرگوں کا تو بہت احترام ہوتا ہے, اور اپنے گھر میں سبھی اپنے بڑوں کے, نانی دادا وغیرہ گھر کے فرد ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بچے,
کیونکہ جب تک آپ تربیت نہیں دیں گے نا بچوں کو, ایجوکیشن از ڈفرینٹ تھنگ, مختلف ہے. تعلیم لینا اسکول میں جا کے پڑھ کے آ جانا اور چیز ہے, لیکن جو تربیت گھر میں دیتے ہیں نا, کہ کیسے آپ نے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے خیال کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کس کے لیے کیا چیز لے کے آنی ہے, یہ چیزیں ساری جو نا یہ شامل ہوتی ہیں کسی کے کردار کو بنانے میں.
بالکل. تو اگر اس وقت ہمارا جو لوگ پروگرام سن رہے ہیں, کچھ لوگ نوجوان بھی ہوں گے اس میں, خواتین بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, اور آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس پلیٹ فارم سے کہ آپ کے ادارے کے ساتھ اگر وہ تعاون کرنا چاہیں تو کیسے کریں, والنٹیئر کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟
جی, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ ای میل بھیجو اپنی کمیونٹی کو, تو ان کو ریکویسٹ کرو کہ ہمیں والنٹیئر چاہیے. کیونکہ اب میں یہ جو ایک ایونٹ کر رہی ہوں پشاور کے جو بچے ہیں ان کے لیے ریلیف کا, تو اس میں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کام بتاؤ, ہمیں کوئی کام بتاؤ. تو اسپرٹ تو ہے نا.
تو پشاور میں آپ کیا, آپ بتائیں کیا پروجیکٹ آپ کر رہی ہیں؟
وہ میں کر رہی ہوں, ابھی میرا پرسنل ٹرپ ہے جانے کا پاکستان میں, کیونکہ میں تو ابھی واپس آئی ہوں نومبر میں, تو یہ مجھے اچانک جانا پڑ گیا. تو اس کے لیے میں نے ایک منی ٹائپ کی فنڈ ریزر لنچن ایونٹ رکھا ہے. تو اس کے لیے جو کہ 31 جنوری کو ہے, اس کے لیے میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو نہیں بھی آ سکتے وہ ان بچوں کی خاطر کچھ فنڈز بھیجیں, کیونکہ اس سکول میں سارے امیر لوگوں کے بچے نہیں تھے.
اچھا,
جو ایوریج بچے تھے جو کہ بچ گئے ہیں, وونڈیڈ ہوئے ہیں, ان کی بھی لمب وغیرہ تو چلے گئے ہوئیں گے, میں نے دیکھا.
تو یہ پشاور میں کس وجہ سے وہ بچے اپنے محروم ہوئے اعضا سے؟
وہ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا نا.
اچھا,
اس میں کچھ بچے تو بےچارے اسپاٹ پہ ہی انہوں نے مار دیے تھے.
یہ جو اسکول, یہ جو حال ہی میں جو اسکول میں جو دہشت گردی کا واقعہ, اچھا, ان بچوں کے لیے
2014 کو جو انسیڈنٹ ہوا نا,
جی جی,
بڑا ٹریجک, اس کی بات میں کر رہی ہوں. اس میں سے جو بچے بھاگ گئے تھے, جن کو گولیاں لگی تھی, جو زخمی ہو گئے تھے, تو ان کی میں نے, ان کے لیے یہ پروگرام میں نے رکھا ہے, تو ان کے لیے میں خود جاؤں گی وہاں پہ.
اچھا, تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ والنٹیئرز آئیں جو اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں؟
وہ تو وہاں سے ہوئیں گے نا, یہاں سے تو نہیں.
جی, وہیں سے. تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کریں جب آپ وہاں پہنچیں گی؟ تو کوئی ڈیٹ وغیرہ؟
ہاں جی, وہ میں رکھوں گی, پھر میں اس کی جو ہوئیں گی کوئی پکچریں وغیرہ جو بھی کچھ ہے وہ اپ ڈیٹ لوڈ کر دیں گے.
تو پھر لوگ آپ سے رابطہ کر کے آپ کے ساتھ رضاکارانہ طور پر آپ کے ساتھ کام؟
نہیں, میرا یہ پالیسی ہوتی ہے وہاں پہ پاکستان میں, چونکہ لا اینڈ آرڈر بڑا ڈفرینٹ ہے, آؤٹ آف آرڈر کہہ دو, لا اینڈ آرڈر از آؤٹ آف آرڈر. تو اس میں یہ ہے کہ میں خود ایک ایکسپیرینس سے گزری ہوں, یہ جب گئی تھی ابھی, تو سڑک بلاک کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چار گھنٹے میں کار میں بیٹھی رہی ہوں. تو وہ بیمار لوگوں کے لیے, ڈسیبل لوگوں کے لیے کوئی ایمبولینس کا انتظام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اگر کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بہت ہیں وہاں پہ. دوسری ڈسٹربنس ویسے ہی ہے, ہر چیز کی ہے ڈسٹربنس, مطلب شارٹ فال فار ایوری تھنگ. تو اس کے سلسلے میں پہلے یہ کرتی ہوتی ہوں کہ جو لوکل اتھارٹی ہوتی نا, جیسے ڈی سی او وغیرہ ہے, ان سے ایک میٹنگ رکھتی ہوں.
ٹھیک ہے,
اب تو خیر مجھے پہچانتے ہیں سارے وہاں کے.
تو اب آپ وہاں جا کر پشاور میں لگائیں گی, تو پشاور آپ لاہور میں بھی کیمپ لگا چکی ہیں, ساہیوال میں بھی, اور پشاور میں آپ لگائیں گی؟
پشاور میں یہ لگائیں گے کہ ان کو کس طرح کی ضرورت ہے. وہ ہمیں نا ایک لسٹ دیتے ہوتے ہیں, یہ جو شکیل صاحب ہیں نا جنہوں نے آپ کو کال کیا, بات کی ہے, پی ٹی وی والے, انہوں نے ایک میری انٹرویو
کیا. پی ٹی وی والوں نے کال نہیں کیا, پی ٹی وی والوں نے کال نہیں کیا, اردن سے محمد اسماعیل صاحب نے کال کیا تھا.
اچھا, نہیں, ایک شکیل نے بھی آپ کو کیا تھا, پتہ نہیں ای میل کی تھی یا کیا. تو وہ جو ہے نا, اس نے میرا ایک شارٹ انٹرویو کیا تھا, اور وہ بنائی تھی ڈاکومینٹری لمس کے اوپر, جن لوگوں کے بنائے تھے نا, ان کی ٹیسٹ منی لی.
جی جی,
تو اس طرح یہ ہوئے گا کہ وہاں پہ وہ ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنے لوگوں کو کس طرح کی ضرورت ہے, لم کی ہے کیا ہے.
ہاں, تو اس کے بعد پھر آپ اس پر کام شروع کریں گے. تو پاکستان میں جو آپ کا ادارے کی جو برانچ ہے, اس میں کتنے لوگ ہیں؟
وہاں پہ چیپٹر ہے, ادھر چیپٹر ہے اس کا, تو وہاں پہ تو 6-7 لوگ ہیں.
اچھا, لیکن فنڈنگ یہاں سے جاتی ہے اور وہاں پہ
فنڈنگ ساری 100% یہاں سے جاتی ہے.
اچھا, تو اب یہ آئندہ آپ کا پروگرام پشاور کے بعد پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ہے کہ جائیں گی یا کیمپس لگائیں گی؟
وہ میں ایک ٹرپ میں ایک ہی کر سکتی ہوں.
तो ये बताइए कि इतना
मुझे भी प्रॉब्लम है ना, जहाँ मैं जाऊँ तो फैसिलिटी होए जैसे वॉशरूम की और चीजों की, क्योंकि जब मैं गई थी जॉर्डन वो जो अलजतारी कैंप में, उसमें उन्होंने ना वो बनाए हुए थे जैसे ट्रेलर होते हैं ना, वो बनाए हुए थे, तो उसके अंदर वॉशरूम थे, तो वो मुझे काफी दूर ग्रेवल के ऊपर से चल के जाना
और पड़ा, इतना लंबा चलना आपके लिए मुश्किल होता है ना।
हाँ जी।
अच्छा
नहीं, तो उसमें ये था कि उनका जो हाइट थी ना वो काफी थी, तो दो लोगों ने मुझे पकड़ के फिर अंदर,
ये मतलब बहुत ये मुश्किल, ये आप ये चाह रही हैं कि जब दूसरी फैसिलिटीज भी हो, लेकिन ये बताइए फिर भी बहरहाल ये बड़े हिम्मत की बात है कि आप पाकिस्तान इतना लंबा सफर करती हैं और सिर्फ इसी मकसद के लिए करती हैं कि वहां जाकर ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो आप ही की तरह किसी न किसी वजह से अपनी टांगों से या अपने जिस्मानी आज़ा से किसी भी सूरत महरूम हो चुके हों। और ये जज्बा वाकई काबिल क्या कहना चाहिए कि इसकी इज्जत करनी चाहिए और इसको मजीद फरोग भी मिलना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि इससे कितने कितने घंटे आप काम करती हैं? सारा काम कंप्यूटर के जरिए होता है कि
मोस्टली कंप्यूटर से होता है और फिर टेलीफोन से भी होता है, ईमेल से, वही कंप्यूटर हो गया ना,
बिल्कुल कंप्यूटर ही हो गया। तो आपके शौहर जो हैं वो आपके, उन्होंने जिंदगी के सफर के हर मरहले पर आपका साथ दिया और इस इदारे के साथ भी।
कल मेरी 44th वेडिंग एनिवर्सरी है, ये आप देख लें।
बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और आपके शोहर को
मेंशन करना चाहिए था कि नहीं
कोई बात,
मैंने इसको बड़ा प्लेजेंट फील किया ना सारे इंटरव्यू को, तो मैंने कहा आपको बता दूं।
बहुत अच्छे, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने इतना अरसा अपने ऐसे अच्छे शोहर के साथ गुजारा जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ दिया, और अब जब आपने इदारे को शुरू किया तो वो उसके प्रेजिडेंट बनकर आपके साथ शाना बशाना चल रहे हैं, और वही आपको लेकर जाते होंगे जाहिर है।
बाहर तो उन्हीं के साथ जाती हूँ, मेरे बेटे जो है ना वो अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन अच्छा। अगर कहीं कहीं जाना पड़े ना लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पे तो वो ले जाते हैं।
अच्छा, और आपके जो जो बेटे हैं वो भी माशाल्लाह एक डॉक्टर हैं और दूसरे बेटे जी।
दूसरे बिजनेस में है,
बिजनेस में, तो आपने अपने दोनों बच्चों को भी माशाल्लाह कामयाब शहरी बना दिया। आपके शोहर भी,
मेरी बहुएं जो हैं वो भी मेरी हेल्प करती हैं, जो डॉक्टर है उसकी वाइफ भी डॉक्टर है, वो उसका नाम है आमना।
अच्छा,
अभी वो रेजिडेंसी करेंगी।
अच्छा।
और दूसरी जो है वो किशा है, वो यहाँ की है, अफ्रीकन अमेरिकन है, तो वो प्रैक्टिशनर नर्स बन रही है, आरएन नर्स ऑलरेडी है।
अच्छा, तो वो भी आपके इस मिशन में आपके साथ शामिल है, आपकी बहू भी?
वो बिहाइंड काम करती है, पीछे रह के,
लेकिन फ्रंट
आगे नहीं आती, वो कहती मैं लोगों को देख के नर्वस हो जाती हूँ।
अच्छा अच्छा, तो कभी कभी जब आप इतना काम करती हैं रात के 12 बजे तक, आप कह रही थी कि बैठ कर कंप्यूटर पे बैठी रहती
हैं, 1 बजे तक भी होती है,
1 बजे
तक भी करती हूँ,
तो आपके शौहर ये तो नहीं कहते कि भाई अब ये काम खत्म कर दो?
नहीं, देखे मैं 5 की नमाज पढ़ती हूँ, ईशा की नमाज मैं 11:30 पढ़ती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अपनी ईमेलें और ये वो फेसबुक इस तरह की चीजें करती हूँ, तो जो मैंने दूसरे दिन काम करने होते हैं उनके पॉइंट बना के अपने कंप्यूटर पे लिख के रख देती हूँ।
अच्छा,
तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं इतना काम ना करो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मैंने कहा इससे ज्यादा और क्या खराब होएगी।
लेकिन आप अपने अपने जिसको कहते हैं लोग, तो उसको मजदूरी कहते हैं, लेकिन आपने तो इसके अपनी स्ट्रेंथ बना लिया।
हाँ जी, ये मेरा एक, चूंकि मुझे चैलेंज मिला है ना, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरे बेटे का फोन आया था, तो वो कह रहा था कि मॉम यू आर ग्रेट, कहता है इतनी चीजें कर रही हो कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता,
इमेजिन नहीं कर सकता। अच्छा, वो तो रह गया, आपने किताब भी तो लिख डाली, पोएट्री हाँ भी कर डाली।
वो मैंने आपको बताना है कि मैंने जब मेरी रिहेबिलिटेशन थी ना, तो मैं बड़ी जैसे डिस्टर्ब होती थी, तो उसके दौरान मैंने सोचा कि कुछ लिख के देखूं, क्योंकि मुझे उन्होंने दोबारा लिखना सिखाया था, मतलब पेन वगैरह पकड़ना। ये
तो आपकी कितनी उंगलियां अब नहीं है?
मेरी जो उंगलियों की है ना ऊपर वाले हिस्से,
पोरे
सारी, वो सारी गायब हैं, 8 की,
8 की पोरे गायब हैं। अच्छा, ऊपर वाली
नहीं है।
अच्छा अच्छा,
किसी पिक्चर में शायद आपने नोटिस भी किया होगा।
तो फिर उसी वजह से फिर आपने निचले वाले पोरे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
हाँ जी, उसके साथ पेन जो है ना अंगूठे के साथ अच्छी तरह से पकड़ के, तो उसके साथ मैंने लिखना सीखा था।
नए सिरे से आपने लिखना सीखा।
मैं अपने बिल सारे खुद लिखती हूँ। کر کے اور چیزیں. تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے سوچا کہ کچھ لکھ کے دیکھوں. پھر میں نے پہلے انگلش کی بک لکھی بیونڈ مائی امیجینیشن, تو اس میں یہ تھا کہ بھائی یہ جو بھی کچھ ہوا ہے بیونڈ مائی امیجینیشن ہوا ہے میرے ساتھ.
بالکل.
تو وہ اس کا میں نے سورٹ آف ایسا لائک اے بایوگرافی ٹائپ تھنگ, تو اس میں میں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ کچھ ہوتا ہے اور اس طرح آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. فرائیڈے کو نہ جاؤ سرجری کرانے, کیونکہ فرائیڈے کو یہ ہوتا ہے کہ ویکینڈ پہ بہت کم ڈاکٹر آتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے.
یعنی اپنے پرسنل تجربے جو تھے آپ نے اس کتاب میں
سارے میں نے لکھے تاکہ لوگوں تک پہنچے.
اچھا, لیکن پھر آپ نے شاعری بھی کی.
شاعری میں نے اردو کی ہے. تو اردو میں میں جب ینگ تھی کالج میں تھی تو میں آرٹیکل وغیرہ لکھا کرتی تھی اور ڈبیٹ میں بھی حصہ لیتی تھی. تو وہ اس میں میرے میں تھوڑا سا اس کا انٹرسٹ تھا, تو میں نے پھر سورٹ آف نیچرل اور اپنے اندر کے دکھ کو باہر نکالتے ہوئے کی تھی.
تو ایک طرح سے آپ یہ پیغام دے رہی ہیں ہمارے سننے والوں کو کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی پریشانی ہو, اپنے حالات خراب ہوں, تو ڈپریشن میں جانے کی بجائے کچھ نہ کچھ اپنے اندر اپنی ذات کا اظہار کریں, لکھ کر, بات کر کے, یا اگر آپ شعر کہہ سکتے ہیں تو شاعری کیجیے.
میں ایک بات لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب اپنی شارٹ کمز کو آپ ہائیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس میں چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, مطلب جو سننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ, جو نہیں سننا چاہتے ان کے ساتھ نہیں.
اور گھر والوں کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے, گھر والوں کا کیا رول ہے ایک ایسے معذور شخص کو زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے یا انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے, کہ وہ دوسروں کا محتاج نہ رہے اور کانفیڈینس اس میں برقرار رہے.
جی, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ, لیٹس سی, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ ہیں, اس کی میں اب ڈس ایبل وائف ہوں, ٹانگے نہیں ہیں, تو ان کو کوئی وہ شرم نہیں آتی اب. ان کو نا اس طرح کا کانفیڈینس ملا کہ یہ میرا کام ہے, یہ میں نے ایسے کرنا ہے, اس کو لے کے جانا ہے. نہیں تو کئی لوگ کہیں ہائے میری وائف تو ڈسیبل ہو گئی ہے, اس کی ٹانگیں نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے.
اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ آپ کے شوہر بہت پڑھے لکھے انسان ہیں. کچھ بتائیے اپنے شوہر کا ذکر کیجیے.
پی ایچ ڈی کی تھی انگلینڈ سے, اور
کس سبجیکٹ میں, کس شعبے میں,
اور یہاں پہ آ کے پھر انہوں نے
کس شعبے میں پی ایچ ڈی کی,
بایو کیمسٹری.
اچھا,
تو یہاں پہ انہوں نے پٹس یونیورسٹی میں بہت سال کام کیا, پھر وہاں سے ریٹائرمنٹ لی. تو ایک ڈاکٹر تھے شیڈیک, وہ ایم ڈی تھے, اور وحید پی ایچ ڈی, تو انہوں نے مل کے نا ایک ٹیم آئی تھی وہاں سے, جاپان سے بھی ان کے ساتھ سب نے مل کے ایک بون میرو کے اوپر ریسرچ کی تھی, ہاؤ ٹو ٹرانسپلانٹ بون میرو. تو کافی کامیاب ہوئی تھی ادھر.
اچھا, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں اور انہوں نے آپ کو سہارا دیا, اس مشکل وقت سے نکالا, اور آج تک آپ کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں.
جی, وہ تو پھر اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے, وہ تو ہونا ہی پڑتا ہے نا, لیکن یہ سمجھدار لوگوں کے کام ہے.
تو یہی, لیکن ہر کوئی سمجھدار ہو سکتا ہے, اگر آپ کے پاس اپنی سمجھ نہیں ہے تو دوسروں کی سمجھ سے بھی کام میں لیا جا سکتا ہے.
وہ ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں سمجھ کے کہ آئے میرے اوپر مصیبت پڑ گئی یا میں اس وقت کو کیسے گزاروں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرتے ہیں, بینگ اے مسلم لیڈی, اور دوسروں کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی.
اور آپ نے اسی کیا کہنا چاہیے کہ آپ کو ایک قوت ملی, تقویت ملی, جب آپ نے اپنے خدا سے اور خدا کے ان بندوں سے جن کو آپ کی ضرورت ہے رابطہ قائم کیا, اور خدا کی ان باتوں کو جس کا اس نے حکم دیا اس کو پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے کام آنے کا سلسلہ شروع کیا, تو اب آپ خود بھی ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہیں. اور آپ نے زندگی کا وہ سفر جو شروع کیا تھا ایک عرصہ پہلے امریکہ آ کر, اور اتنے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آج پھر آپ ایک نئے سفر پر رواں دواں ہیں, جو راستے میں آنے والے ہر ضرورت مند شخص کی مدد کے لیے.
دیکھیں, میں یہ جو کام کرتی ہوں یسمین, اس میں مجھے ایک سکون ملتا ہے, پیس آف مائنڈ جس کو کہتے ہیں,
وہ آپ کو ملتا ہے,
ایک انر ہیپینس ملتی ہے, پلیئر ملتا ہے,
پلیئر ملتا ہے. بے حد شکریہ, بے حد
بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں جہاں بھی میں جاتی ہوں.
بے حد شکریہ سریا کوثر وحید صاحبہ, آج کے پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا. ہماری دعا ہے کہ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کے ایک تکلیف دہ تجربے کے بعد اپنے جیسے دوسرے افراد کی مدد کا جو مشکل مشن شروع کیا ہے, اس مشن میں آپ کے ساتھ لوگ شامل ہوتے چلے جائیں اور پاکستان کے ہر اس غریب شخص کو آپ کے اس ادارے کی طرف سے باعث زندگی گزارنے میں مدد فراہم ہو سکے جو کسی ہاتھ سے بیماری یا دھماکوں کی وجہ سے چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام سمیٹتے ہیں. پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے واسکو.
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یاسمین,
اجازت دیجیے,
اور آپ کے پروڈیوسر کا بھی.
خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.